بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 12 جون 2023 کو ہم آپ کے لیے کتاب نمبر 13 طلاق کے مسائل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں محمد اقبال کیلانی. پیشکش ہیں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے. اس کتاب کے ٹوٹل صفحے ہیں 111. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں 0306-787-8222 یا ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtuba.org. اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر سبسکرائب کریں، قرطبہ آڈیو لائبریری. تو آئے چلتے ہیں پارٹ ون کی طرف. کتاب الطلاق 13 تفہیم السنہ طلاق کے مسائل، محمد اقبال کیلانی، حدیث پبلیکیشنز، 2 شیش محل روڈ، لاہور، پاکستان. نام کتاب طلاق کے مسائل، مؤلف محمد اقبال کیلانی بن مولانا حافظ محمد ادریس کیلانی رحمۃ اللہ، اہتمام ہارون الرشید کیلانی، تابع ریاض احمد کیلانی، کمپوزر خالد محمود کیلانی، ناشر حدیث پبلیکیشن لاہور. فہرست نمبر شمار اسماء الابواب نام ابواب صفحہ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 10 2 النیت و نیت کے مسائل صفحہ نمبر 41 3 کراہت الطلاق طلاق کی کراہیت صفحہ نمبر 44 4 الطلاق فی ضؤ القرآن طلاق قرآن مجید کی روشنی میں صفحہ نمبر 47 5 صفات الزوج الامثلی مثالی شوہر کی خوبیاں صفحہ نمبر 54 6 صفات الزوجۃ الامثلہ مثالی بیوی کی خوبیاں صفحہ نمبر 58 7 اہمیت حقوق الزوجی شوہر کے حقوق کی اہمیت صفحہ نمبر 63 8 حقوق الزوجی شوہر کے حقوق صفحہ نمبر 65 9 اہمیت حقوق الزوجہ بیوی کے حقوق کی اہمیت صفحہ نمبر 69 10 حقوق الزوجہ بیوی کے حقوق صفحہ نمبر 72 11 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صفحہ نمبر 77 12 انواع الطلاق طلاق کی اقسام صفحہ نمبر 82 13 صفات الطلاق طلاق کا طریقہ صفحہ نمبر 85 14 مباحث الطلاق کی طلاق میں جائز امور صفحہ نمبر 87 15 تطلیق الثلاثہ بے وقت میں 3 طلاقیں دینا صفحہ نمبر 89 16 احکام الخلا خلا کے مسائل صفحہ نمبر 90 17 احکام اللیانی لعان کے احکام صفحہ نمبر 93 18 احکام الزہار زہار کے محکام صفحہ نمبر 98 19 احکام الایلا ایلا کے مسائل صفحہ نمبر 100 20 الدت عدت کے مسائل صفحہ نمبر 103 21 احکام النفقہ عورت کے نان و نفقے کے مسائل صفحہ نمبر 107 22 احکام الحضانہ تی بچے کی تربیت کے مسائل صفحہ نمبر 109 تحریکات حقوق نسوہ کے نام. ہم پورے خلوص اور جذبہ ہمدردی کے ساتھ تمام تحریکات حقوق نسوہ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طرز معاشرت کا عقیدے کے طور پر نہ صحیح ایک اصلاحی تحریک کے طور پر ہی صحیح سنجیدگی سے مطالعہ کریں اور پھر بتائیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے کی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کس نے کیا. ایک ایک عورت کے ساتھ بے وقت 10 مردوں کے نکاح کی جاہلانہ رسم کس نے مٹائی. عورتوں کو مردوں کے ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے لامحدود طلاقوں کا ظلمانہ قانون کس نے منسوخ کیا. بیٹی کی پرورش اور تربیت پر جہنم کی آگ سے بچنے کا مزدہ جانب فضا کون لے کر آیا. عورت کو زیور تعلیم سے آرستہ کرنے کی بنیاد کس نے ڈالی. عورت کو مرد کے ساتھ فطری مساوات کا عمل کس نے بلند کیا. عورت کو فکر مار سے باعزت اور باوقار آزادی کس نے دلائی. بیوہ اور متعلقہ عورتوں سے نکاح کر کے عورت کو عزت اور عظمت کس نے بخشی. عورت کو عفت مآب زندگی بسر کرنے پر جنت کی ضمانت کس نے دی. عورت کی عزت اور آبرو سے کھیلنے والے مجرموں کو سنسار کرنے کا قانون کس نے نافذ کیا. عورت کو بحیثیت ماں کے مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق کس نے قرار دیا. عورت کے بڑھاپے کو باعزت اور پروقار تحفظ کس نے عطا کیا. ہم پوری بصیرت اور فہم و شعور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں پیغمبر اسلام محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے اور آخری شخص ہے جنہوں نے کائنات کی مظلوم ترین اور حقیر ترین مخلوق عورت کو بے رحم ظالم اور جابر جنسی درندوں کے چنگل سے نکال کر دنیا انسانیت سے متعارف کروایا. عورت کے حقوق متعین کیے، ان کا تحفظ فرمایا. اسے معاشرے میں بڑی عزت اور وقار کے ساتھ ایک قابل احترام مقام سے نوازا. حق بات یہ ہے کہ عورت لا قیامت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بارگرہ سے سب تو دوش ہونا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتی. وصلی اللہ علیہ نبی جین محمد والا علیہ وصحاد اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی اسلام، بنیادی طور پر نظم و ضبط، اتفاق و اتحاد، حدت و یکجہتی اور محبت، مودت کا علم بردار، افراق اور انتشار، بد نظمی، تفریق اور ترک تعلق کو سخت قابل مذمت سمجھتا ہے۔ نظم و ضبط اور باہمی اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی اسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر تین آدمی بھی مل کر سفر کر رہے ہوں تو حکم یہ کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا کر سفر کرے۔ ابو داؤد صلہ رحمی اور قرابت داری کے حقوق کا تذکرہ کرتے کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاطی رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحم اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور جو کہتا ہے جو مجھے ملا ہے اللہ اسے ملائے گا، جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ بخاری و مسلم۔ عام مسلمانوں کو یہاں تک مل جل کر محبت و مودت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرنا جائز نہیں، اور جو شخص تین دن کے بعد ترک تعلق کی حالت میں فوت ہو گیا وہ آگ میں جائے گا۔ احمد ابو داؤد۔ نیز ارشاد مبارک ہے، جس شخص نے سال بھر تک اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا اس کے ذمہ قتل کرنے کے برابر گناہ ہوگا۔ ابو داؤد۔ اجتماعی سطح پر نظام حکومت میں بغاوت، سرکشی اور انتشار کو روکنے کے لیے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تمہارے اوپر ناک کٹا اور کان کٹا حاکم بنا دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسلم۔ نیز فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے حاکم میں بری چیز دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بغاوت کر کے مسلمانوں کی جماعت سے بالش بھر بھی الگ ہوا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری و مسلم۔ ان تمام احکام سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق اور حدت و یکجہتی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ تو عام معاشرے کے افراد کو آپس میں جوڑنے، ملانے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دینے کے احکام ہیں۔ مرد عورت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو اسلام کا تصور ہی یہ ہے کہ یہ تعلق یعنی نکاح زندگی بھر کی رفاقت نبھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا تعلق ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرقین کے دل میں محبت اور مودت کے جذبات پیدا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی قربت سے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ازدواجی تعلق کی چھوٹی سی اکائی کے اندر نظم و ضبط، اتحاد اور یکجہتی کو اسلام کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ ان حقوق سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلام دونوں کے لیے متعین کرتا ہے۔ شوہر کے حقوق مقرر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی۔ ایک دوسری حدیث میں شاید مبارک ہی، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے تاکہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، شوہر بیوی کے لیے جنت یا جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ احمد۔ اس کے ساتھ ہی عورت کے حقوق متعین کرتے ہوئے شوہر کو یہ حکم دیا، جو خود کھاؤ وہی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی بیوی کو پہنو، اور اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرو۔ مسلم۔ بیوی کو گالی نہ دو۔ ابن ماجہ۔ بیوی سے نفرت نہ کرو، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو بعد دوسری پسندیدہ بھی ہوں گی۔ مسلم۔ بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ بخاری۔ بیویاں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ان کے حق میں بھلائی کی بات کرو۔ ترمذی۔ نے اس فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ ترمذی۔ غور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی ازواجی زندگی میں مذکورہ ارشادات کو نظر انداز کر کے اسلام کے دیے ہوئے آئینی نظام کو بلا وجہ درہم برہم کرنے کا تصور کر سکتا ہے، تاہم انسانی مزاج اور عادت و اتوار میں اختلاف کے باعث نشیب و فراز انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، بلکہ زندگی کے باقی معاملات کے مقابلے میں ازواجی زندگی پر مصائب و علام اور ابتلا و مہن نسبتاً کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آتے ہیں۔ ابلیس کے چیلے چاٹنے ہر جگہ اور ہر وقت لوگوں کی ازواجی زندگی دھرم برہم کرنے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اور اسے سب سے زیادہ عزیز وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ واپس آ کر ایک کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں کارنامہ سر انجام دیا۔ ابلیس کہتے ہیں، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں، میں فلاں فلاں مرد اور عورت کے پیچھے پڑا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کروا کے چھوڑی۔ ابلیس اسے اپنے تخت پر بٹھا لیتا اور کہتا ہے، تو نے خوب کام کیا۔ مسلم۔ ان ابلیسی کاروائیوں کے نتیجے میں بعض اوقات فتنے یوں سر اٹھاتے کہ نہ جانے ماندان نہ پائیں رفتن کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی ساری ذہانت اور فطانت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ انسان کیا کرے کیا نہ کرے، پیار اور محبت کے نازک ابگینے میں بال آ جاتا ہے، جذبات مجروح ہونے لگتے ہیں، خلوص اور اعتماد کا رشتہ مزحمل ہونے لگتا ہے، عہد وفا بے وفائیوں میں اور خوش فہمیاں غلط فہمیوں میں بدلنے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں بھی اسلام حت المقام یہ کوشن کرتا ہے کہ خاندان کا اتحاد اور یکجہتی کسی نہ کسی طرح برقرار رہے۔ چنانچہ حکم یہ کہ اگر کسی مرد کی بیوی نشوز یعنی بے شروخی، سرکشی یا نافرمانی کا طرز عمل اختیار کرے تو مرد کو فوراً طلاق کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے مرحلے میں بیوی کو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو دوسرے مرحلے میں تنبیہ کے لیے گھر کے اندر اس بکا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ اگر اس مرحلے میں بھی عورت اپنی طرز عمل نہ بدلے تو تیسرے مرحلے میں سے ڈانٹ ڈبٹ کے ساتھ ہلکی مار مارنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. تفصیل کے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 34. اسی طرح اگر زیادتی اور سرکشی مرد کی طرف سے ہو تب بھی یہ حکم عورت کو فوراً خلا کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ صبر و تحمل اور حکمت و دنائی کے ساتھ شوہر کی بے رخی اور سرکشی کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور پھر حت المکان ان اسباب کی تلافی کر کے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھر کی سلامتی کی خاطر عورت کو اگر اپنے حقوق میں کچھ کمی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو صورت آیت نمبر 128. میاں بیوی باہمی اختلافات ختم کرنے کی ساری تدبیریں کر گزریں اور پھر بھی دونوں کے درمیان وفا کا رشتہ بحال نہ ہو سکے, تبھی طلاق دینے سے پہلے ایک اور راستہ بتایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ شوہر کے خاندان میں سے ایک سمجھدار نیک اور منصف مزاج آدمی کا انتخاب کیا جائے. اسی طرح بیوی کے خاندان میں سے ایک سمجھدار نیک اور منصف مزاج آدمی کا انتخاب کیا جائے, وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھے اور فروقین کے درمیان اصلاح کے لیے اپنی سی کوشش کر دیکھیں. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 35. اگر یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہو تو پھر اسلام اس تنبیہ کے ساتھ فروقین کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کی اجازت دیتا ہے. بلا وجہ طلاق دینے والا مرد بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. حاکم اور بلا وجہ طلاق لینے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ترمیزی. اسی تنبیہ کے باوجود اگر فروقین ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر ہی لے تو بھی شریعت نے الگ ہونے کا ایسا طریقہ ایسا حکمیانہ وضع کیا ہے کہ الگ ہونے کا طریقہ بذات خود فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور ملانے کی آخری کوشش نظر آتی ہے. طلاق کے لیے سب سے پہلا حکم یہ کہ دوران حیض عورت کو طلاق نہ دی جائے بلکہ حالت طہر میں دی جائے. جب حیض ایک بیماری کی کیفیت جس میں قدرتی طور پر مرد اور عورت میں کچھ دوری پیدا ہو جاتی ہے, جبکہ حالت طہر میں قدرتی طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہے. اسلام تمام قدرتی عوامل کو طلاق کے حق میں نہیں بلکہ صلح کے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے, لہٰذا دوران حیض طلاق دینے پر پابندی لگا دی گئی. ثانیاً, طلاق کے بعد 3 ماہ کی مدت طویل مدت مقرر کر کے شوہر کو اس بات کا پورا پورا موقع فراہم کیا گیا کہ اگر اس نے اجرت میں یا غصے میں یا کسی عارضی واقعے سے متاثر ہو کر بیوی کو طلاق دیا تو ان 3 مہینوں میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے کسی وقت بھی رجوع کر سکتا ہے. سالس دوران عدت بیوی کو اپنے ساتھ ہی گھر میں رکھنے اور اسے حصے میں سابق نان و نفقہ ادا کرنے کی پابندی لگا دی گئی, تاکہ اگر فروقین میں صلح کی کوئی کچھ بھی گنجائش ہو تو فروقین کے لیے علیحدگی کی بجائے صلح کا راستہ ہموار کیا جائے. یہ سارے احکام اس بات کا وضوح ثبوت ہے کہ اسلام آخری حد تک خاندانی نظام کو تحفظ میاں کرنا چاہتا ہے. تفریح کی علیحدگی کی اجازت صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب فریقین کا حدود اللہ پر قائم رہنا واقعی ناممکن ہو جائے. ہر قیمت پر خاندانی نظام کو تحفظ میاں کرنے کی اسی کوشش کو مد نظر رکھتے ہیں ہم نے کتاب کے آغاز میں بعض ایسے افواج شامل کی جن کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ فروقین کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ وفا استوا کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق پہچانے اور ایک مثالی عائلی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلانے پر مشتمل ہے, جن میں مثالی شوہر کی خوبیاں, مثالی بیوی کی خوبیاں, شوہر کے حقوق اور ان کی اہمیت, بیوی کے حقوق اور ان کی اہمیت شامل ہے. اس کے ساتھ ہی ہادی برحق محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی خانگی زندگی کے باعث واقعات پر مشتمل ایک باب بھی کتاب میں شامل کیا گیا ہے, جس کا مقصد ہے بدگمانیوں, غلط فہمیوں اور رنجشوں کی دہلیز پر کھڑے فروقین کو شرعی احکام کے حوالے سے یاد دہانی کرانا اور نصیحت کرانا ہے. بعید نہیں کوئی سعادت مند مرد یا عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک پڑھ کر یا سنت مطہرہ کو عملی نمونہ دے کر اپنی سوچ بدل ڈالے یا اپنی غلطی کا احساس کر کے روز قیامت اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے اپنی غلطی کی تلافی کرنے پر تیار ہو جائے, اور یوں نفرت دعوت اور دشمنی کی راہ پر چلنے والے دو خاندان مودت اور مسرت کا گہوارہ بن جائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. دشوار ترین گھاٹی. والدین اگرچہ بڑے شوق سے بہو گھر لاتے لیکن کم و بیش ہر گھر میں بہت جلد ساس اور بہو کا روایتی تنازع شروع ہو جاتا ہے. ساس اور بہو کا تنازع ہمارے معاشرے کا اس حد تک لازمی جزو بن چکا ہے کہ اس بارے میں بہت سے لطائف زبان زد عام ہیں. ان میں سے بہت سے زیادہ دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ ساس اپنی بہو سے مرکہ ہرائی کے بعد بڑی حسرت سے گویا ہوئی, افسوس میرے تو عمر بھر کے نصیب پھوٹے رہے, جب بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی, جب ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی, گویا وہی خاتون جو بحیثیت بہو اپنی ساس کی زیادتی کا نشانہ بنی, جب خود ساس بنی تو اس نے معاشرے کی روایتی ساس کا کردار اپنا لیا. ساس اور بہو کے تنازع میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا مرد کو کرنا پڑتا ہے, جس کے سامنے ایک طرف والدہ کے شرعی حقوق شرعی مقام ہوتے ہیں جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے, اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہیں. ایک حدیث میں باپ کو بھی جنت کا دروازہ قرار دیا ہے ابن ماجہ. گویا والدین کو ناراض کرنے یا ان کی نافرمانی کرنے میں جنت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. دوسری طرف انفان شباب میں پہلی مرتبہ صنف مخالف سے وابستگی اور محبت کا تجربہ نیز ماں باپ اور بہن بھائیوں کو شوہر کی خاطر چھوڑ کر آنے والی بیوی کی اجنبی گھر میں نئی نئی آمد کا تصور, اور پھر ساس بہو کے اس تنازع میں ساس کے ساتھ دیور اور بھاوجوں کے مقابلے میں بہو کے تنہا ہونے کا احساس قدرتی طور پر شوہر کے دل میں بیوی کی حمایت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے. اس صورت حال میں مرد اپنے والدین کی نہ سنے تو مشکل اور بیوی کی نہ سنے تو مشکل. معاشرتی زندگی کے یہ دشوار ترین گھاٹی جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے. بسا اوقات یہ تنازع اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہی ماں جو بڑے شوق سے بہو لاتی ہے بڑی شدت کے ساتھ بیٹے سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں مرد کو طلاق دے دینی چاہیے؟ ایسی نظر کرنی چاہیے۔ اس سوال کے دو ٹوک جواب کا انحصار ہے تو ہر کے حالات اور واقعات پر ہے، لیکن ایک بات بہرحال بلا تعمل کہی جا سکتی ہے کہ شریعت خاندانی نظام کو بچانے کے لیے قدم قدم پر جس طرح مرد کو طلاق دینے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے پیش نظر محض ساس اور بہو کے روایتی تنازع کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینا کسی طرح بھی درست تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی اس رائے کے اظہار کے ساتھ ہی ہم اپنے خاندان کی اس اہم ترین مسلسل یعنی ساس بہو اور بیٹے کو شرعی احکام اور نفسیاتی حقائق کے حوالے سے بعض ہدایات دینا چاہتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے ساس اور بہو کے تنازع کو اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، مرد کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جس ماں نے اسے جنم دیا، اسے پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اسے اپنی محبت کے ساتھ محبت کے سائے میں بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی تک پہنچایا، اس کی شادی کے سہانے سپنے دیکھے سے اپنی امیدوں کا مرکز بنائے۔ وہ ماں نفسیاتی طور پر کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کی محبت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ بیٹے کی شادی کے بعد بھی ماں اسی طرح اس کی محبت اور توجہ کا مرکز بنے رہنا چاہتی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ خواہش خواہ کتنی ہی خلاف واقع کہ انہوں بیٹے کو ماں کی اس خواہش کا بھرپور احترام کرنا چاہیے۔ حت المکان ماں کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اس کی بیٹے کی محبت واقعی ماں اور بیوی میں تقسیم ہو چکی ہے۔ شرعی اعتبار سے ساس بہو کے تنازع میں اگر بہت فیصد سچی بھی ہو تب بھی بیٹے کو والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ کے سامنے سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ والدہ کے احترام میں اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے۔ ماں کے سخت سست الفاظ کے جواب میں اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ طرز عمل صبر ازما اور مشکل ضرور ہے، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ اس طرز عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف مشکلات کو آسانیوں میں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتے بلکہ دنیا میں ہی بے حد وہ حساب انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر دو، یہ درست ہے کہ بہو اپنی والدین اور اعضاء و اقارب کو چھوڑ کر صرف شوہر کے خاطر نیک گھر میں آتی ہے، لیکن صرف یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ فطرت نے ایک عظیم ترین مقصد کی خاطر اس سے یہ قربانی لی ہے۔ وہ عظیم مقصد ہے نئے خاندان کی بنیاد رکھنا، ایک نیا گھر بسانا۔ اس عظیم تر مقصد کی خاطر سے بہت سی دوسری قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ پس جس طرح وہ اپنے شوہر کی اطاعت، خدمت اور احترام کو اپنے اوپر واجب سمجھتی ہے، اسی طرح اپنے شوہر کے والدین کی خدمت، اطاعت اور احترام کو بھی اپنے اوپر واجب سمجھنا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعاقر کبیرنا، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ ترمذی۔ نئے سسرال کے دکھ سکھ میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے۔ نرم گرم حالات میں اس گھر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگلے وقتوں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹی، جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے اسی گھر سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ اس نصیحت کا مطلب یہی ہے کہ نکاح کے بعد عورت جس گھر میں جائے اسے چاہیے کہ اپنی غمی، خوشی، دکھ سکھ اور جینا مرنا اسی گھر سے وابستہ کر لے۔ یہ نصیحت واقعی بڑی قیمتی ہے، عورت کے اندر سرد گرم حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ نئے گھر میں آنے والی خواتین کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ عاجزی، انکساری، تواضع، خلوص، ایثار اور وفا شعاری جیسے اوصاف ہمیشہ نیک نامی اور عزت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ غرور، تکبر، خود پسندی اور خود غرضی جیسے اوصاف ہمیشہ بدنامی، ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر تین، شادی کے بعد مرد کا بیوی کی طرف راغب ہونا، اسے محبت کرنا، اس کے ساتھ گھر بار کے معاملات پر گفتگو و شنید کرنا، مستقبل کے لیے سوچ بچار کرنا ایک قدرتی امر ہے۔ جو مائیں گھر میں آنے والی اس تبدیلی کو ایک زندہ حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتی ہے وہ بڑی حد تک اس تنازع کی اذیت سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن جن گھروں میں میاں بیوی کا افراد خانہ کے ساتھ ہم کلام ہونا یا افراد خانہ سے الگ یک جہاں بیٹھنا تک عیب سمجھا جاتا ہے، ان گھروں میں بہت جلدی گھٹن اور کشیدگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ باہمی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ، تان و تشنی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک تکلیف دہ تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اس وقت بر وقت سدے باب نہ کیا جائے تو پھر معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی اپنی بیٹی کو ایسی ہی معمولی باتوں کی وجہ سے طلاق ہو جائے تو ان کے دل پر کیا قیامت گزرے گی۔ اگر یہ ہرگز نہ بھولیں کہ دنیا تو ہے ہی مقافات عمل کا نام، اس ہاتھ میں دے اس ہاتھ سے لے کا قانون ہر لمحہ ہر جگہ روبرو عمل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کا بویا کل کاٹنا نہ پڑے۔ شرم بھی ماؤں کو یہ بات رکھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے مطالبے پر بہو کو دی گئی طلاق کا تمام تر وبال قیامت کے روز انہی کے سر ہوگا اور دنیا میں ان کے اپنے ہی بیٹے کا گھر برباد ہوگا، جس کے بعد مسائل و مشکلات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو نہ صرف بیٹے کے لیے بلکہ خود والدین کے لیے بھی پریشانیوں کا باعث بنے گا۔ خیر، بھلائی اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ بہو کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، اس کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے اسی طرح صرف نظر کیا جائے جس طرح اپنی حقیقی بیٹیوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ بہو کی خوبیوں کا اعتراف اسی طرح کھلے دل سے کیا جائے جس طرح اپنی حقیقی بیٹیوں کی خوبیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ सास बहू तनाजा के तमाम किरदार अगर इस तनाजे को कम करने की शौरी कोशिश करें और अपने हकूक के साथ दूसरों के हकूक का भी ख्याल रखें तो कोई वजह नहीं इस रवायती तनाज़े की तलखी और शिद्दत में कमी ना आए। मसनून तरीक़ा तलाक, निकाह और तलाक के मुरी मसाइल जिन्हें कुरान मजीद में हुदूदुल्लाह अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद कहा गया है, बेशतर लोग इनसे नाइल में और इस वक्त तक इन्हें जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करते जब तक इन्हें जानने की मजबूरी ना बन जाए। तलाक की नौबत हमेशा लड़ाई झगड़ों के बाद ही पेश आती है जो दिन रात और चैन सुकून ख़त्म कर देते हैं, लेकिन तलाक के मसाइल से लाइलमी इन परेशानियों में मज़ीद इजाफे का बाइस बनती है। हम ज़ेल में तलाक का मसनून तरीका आसान और आम फहम अंदाज में वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका तलाक से पहले तलाक के बाद अहम मसाइल ज़हन नशीर कर लीजिए। नंबर एक, तलाक के बाद अहम मसाइल। नंबर एक, दौरान हेज तलाक देना मना है। अगर बीवी से दौरान हेज झगड़ा हुआ हो और मर्द तलाक देना चाहे तब भी मर्द को हेज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। नंबर दो, जिस तौहर में तलाक देनी हो इसी तौहर में जमा करना मना। याद रहे अयाम हेज़ के अलावा बाकी अयाम में जिन में औरत नमाज अदा करती है अयाम को अयाम तौहर कहा जाता है। नंबर तीन, एक वक्त में सिर्फ एक ही तलाक देनी चाहिए। बेग वक्त तीन तलाक़ें देना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर चार, बीवी को अलग करने के लिए तलाकों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तीन है, लेकिन एक तलाक से अलग करना ही शरीयत का मोइन तरीका है। वो दूसरी और तीसरी तलाक की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है इसका जिक्र आइंदा सफ़ात में आएगा। नंबर पाँच, पहली तलाक हो या दूसरी तलाक तीसरी तलाक, हर तलाक के बाद औरत को तीन हैज़ या तीन तोहर जो कम वो बेश तीन माह की मुद्दत बनती है, इसलिए अमूमन इसे मुद्दत को तीन माह ही लिखा जाता है। इंतज़ार करने का हुक्म है, शरह में इस मुद्दत को इद्दत कहते हैं। नंबर छः, रजई तलाक के बाद दौरान इद्दत बीवी से सुलह करने की को शरह में रुजू करना कहते हैं। याद रहे, रुजू करने के लिए बीवी से सोहबत करना शर्त नहीं, रुजू के लिए ज़मानी इफ़हाम व तफ़हीम भी काफ़ी है। नंबर सात, पहली और दूसरी तलाक के बाद तीन माह इद्दत गुजारने का मकसद ये है कि अगर शोहर इस मुद्दत में तलाक का फैसला बदलना चाहें तो इन तीन महीनों में किसी भी वक्त रुजू यानी सुलह कर सकता है, इसलिए पहली दो तलाकों को रजई तलाक कहा जाता है। तीसरी तलाक के बाद शोहर को रुजू का हक नहीं रहता बल्कि तलाक देते ही अलहदगी वाक़ हो जाती है, लिहाजा तीसरी तलाक को तलाक बैन अलग करने वाली कहा जाता है। तीसरी तलाक के बाद इद्दत का मकसद साबिक शोहर से ताल्लुकात के एहतराम में तीन माह का निकाह आसानी से रुके रहना। नंबर आठ, पहली दो तलाकों के बाद दौरान इद्दत रुजू करने के लिए औरत की रजामंदी ज़रूरी, औरत चाहे या ना चाहे मर्द रुजू कर सकते हैं। नंबर नौ, रजी तलाक की इद्दत के दौरान बीवी को हस्बे मामूल अपने साथ घर में ही रखना चाहिए और उसका नान व नफका भी अदा करना चाहिए। नंबर दस, मुसलसल तीन तलाक़ें यानी हर माह एक तलाक देना गैर मसनून है। अब हम तलाक की मुख्तलिफ जायज़ सूरतों की ज़ेल में वजाहत कर रहे हैं। पहली सूरत एक तलाक से अलहदगी, दूसरी सूरत दो तलाकों से अलहदगी, तीसरी सूरत तीन तलाकों से अलहदगी। नंबर एक, एक तलाक से अलहदगी। एक तलाक से अलहदगी की सूरत यह कि मियां बीवी के दरमियान निकाह के बाद पहली मरतबा इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएँ कि नौबत तलाक तक पहुँच जाएँ और शोहर बीवी को हेज आने के बाद हालत तौहर में जमा किए बगैर पहली तलाक दे दे और दौरान इद्दत यानी तीन माह रुजू ना करें तो इद्दत ख़त्म होते ही मियां बीवी में मुस्तकिल अलहदगी हो जाएगी। सूरत में दूसरी और तीसरी तलाक की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। दौरान इद्दत बीवी को अपने साथ घर में रखने, इसका नान व नफका हस्बे मामूल अदा करना ज़रूरी है। एक तलाक से फरीकैन में अलहदगी का फ़ायदा यह है कि ये मर्द और औरत आइंदा कभी दोबारा निकाह करना चाहें तो बिला तरद्दुद कर सकते हैं। एक तलाक से अलहदगी की मज़ीद वजाहत दर्ज ज़ेल नक्शे से की जा सकती है। हेज़ के बाद तौहर में पहली तलाक हेज़ ख़त्म होते ही अलहदगी हो जाएगी। पहला माह रुजू नहीं किया, दूसरा माह रुजू नहीं, तीसरा माह रुजू नहीं किया। याद रहे, तीसरा हेज़ ख़त्म होने के बाद औरत निकाह सानी करना चाहे तो कर सकती है, ख़ास साबिक शोहर से या किसी दूसरे मर्द से। नंबर दो, दो तलाकों से अलहदगी। पहली तलाक, दो तलाकों से अलहदगी की सूरत यह है कि निकाह के बाद मियां बीवी में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएं कि तलाक की नौबत आ जाए और शोहर कायदे के मुताबिक बीवी को हेज़ ख़त्म होने के बाद हालत तौहर में जमा किए बगैर पहली तलाक दे दे और दौरान इद्दत यानी तीन माह में किसी भी वक्त रुजू कर ले। याद रहे, तलाक से रुजू करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आइंदा वो तलाक शुमार नहीं होगी, बल्कि आइंदा ज़िंदगी में ये मर्द जब कभी तलाक देगा वो दूसरी तलाक शुमार होगी ना कि पहली। दूसरी तलाक, पहली तलाक से रुजू के बाद दोबारा किसी वक्त मसलन चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद माह या चंद साल बाद फुरकैन में फिर इख्तलाफात पैदा हो जाए, नौबत तलाक तक पहुँच जाए और शोहर बीवी को कायदे के मुताबिक हेज़ ख़त्म होने के बाद हालत तौहर में जमा किए बगैर दूसरी तलाक दे दे, उसी तलाक के बाद भी शरीयत ने मर्द को दौरान इद्दत यानी तीन माह में रुजू का हुक्म दिया है, हक़ दिया है, इसलिए इस दूसरी तलाक को भी रजई तलाक ही कहा जा सकता है। शोहर दौरान इद्दत तीन माह में रुजू ना करे तो तीन तौहर या तीन ही है, इसके बाद दोनों मियां बीवी मुस्तकिल अलहदगी हो जाएगी। ये अलहदगी भी चूंकि दूसरी रजई तलाक के बाद हुई है, लिहाजा इस तलाक के बाद भी मर्द और औरत दोइंदा कभी दोबारा निकाह करना चाहें तो बिला तरद्दुद कर सकते हैं। दो तलाकों से अलहदगी की मज़ीद वजाहत दर्ज ज़ेल नक्शे से हो जाएगी। हेज़ के बाद तौहर में पहली तलाक हेज़, पहला माह रुजू नहीं किया, तौहर हेज़, दूसरा माह रुजू नहीं किया। توہر حیض تیسرا ماہ رجوع نہیں کیا علیحدگی نہیں ہوئی حیض کے بعد، توہر میں دوسری طلاق حیض پہلا ماہ رجوع نہیں کیا، توہر حیض دوسرا ماہ رجوع نہیں کیا، توہر حیض تیسرا ماہ رجوع کر لیا، دوسری رجعی طلاق کی عدت تین ماہ گزرنے کے بعد عورت نکاح ثانی کرنا چاہیے تو کر سکتی ہے، خاص سابق شوہر سے یا کسی دوسرے مرد سے۔ تین طلاقوں سے علیحدگی کی جائز صورت، پہلی طلاق میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد پہلی مرتبہ مسئلہ 1950 میں اختلافات سے اس حد تک بڑھ جائیں کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور شوہر قاعدے کے مطابق بیوی کو حیض ختم ہونے کے بعد ہی حالت توہر میں جمع کیے بغیر پہلی رجعی طلاق دے دے اور دوران عدت تین یا توہر یا تین حیض کسی بھی وقت رجوع کر لے اور میاں بیوی معمول کی زندگی بسر کرنے لگے۔ پہلی رجعی طلاق سے رجوع کے بعد کچھ مدت مثلاً چند دن، چند ہفتے، چند ماہ یا چند سال کے بعد، مثلاً 1953 میں فروکین میں پھر اختلافات پیدا ہو جائے اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، شوہر قاعدے کے مطابق بیوی کو حیض ختم ہونے کے بعد حالت توہر میں دوسری رجعی طلاق دے دے اور دوران عدت تین توہر یا تین حیض میں شوہر کسی بھی وقت رجوع کر لے اور میاں بیوی معمول کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، لیکن پھر کچھ مدت مثلاً چند ہفتے یا چند ماہ یا چند سال بعد، مثلاً 1960 میں فروکین میں تیسری مرتبہ پھر اختلافات پیدا ہو جائے، نوبت طلاق تک پہنچ جائے، شوہر قاعدے کے مطابق حیض ختم ہونے کے بعد حالت توہر میں جمع کیے بغیر تیسری طلاق دے دے، تو تیسری طلاق دیتے ہی میاں بیوی مستقل علیحدگی ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ جس طرح مرد کو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد دوران عدت رجوع کرنے کا اختیار ہے، اسی طرح تیسری طلاق کے بعد یہ اختیار نہیں، اسی لیے پہلی دو طلاقوں کو رجعی طلاق اور تیسری طلاق کو بائن مستقل الگ کرنے والی کہا جاتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد بھی عورت کو عدت تین توہر یا تین حیض گزارنے کا حکم ہے، عدت کے بعد ہی عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تیسری طلاق بائن کے بعد علیحدہ ہونے والے میاں بیوی آئندہ زندگی میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ عورت اپنی آزاد مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ زندگی بھر کی رفاقت نبھانے کی نیت سے نکاح کرے، دونوں وظیفہ زوجیت ادا کریں اور پھر کسی وقت وہ مرد یعنی دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا پہلے شوہر کی طرح اپنی آزاد مرضی سے طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد یہ متعلقہ خاتون اگر اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ تین طلاقوں سے علیحدگی کی مزید وضاحت درج نقشے سے کی جا سکتی ہے۔ حیض کے بعد 1950 عیسوی توہر میں پہلی طلاق حیض پہلا ماہ رجوع نہیں کیا، توہر حیض دوسرا ماہ رجوع نہیں کیا، توہر حیض رجوع تیسرا ماہ رجوع کر لیا علیحدگی نہیں ہوئی۔ حیض کے بعد 1953 عیسوی توہر میں دوسری طلاق حیض پہلے ماہ رجوع نہیں کیا، توہر حیض دوسری ماہ رجوع نہیں کیا، توہر حیض رجوع تیسرے ماہ رجوع کر لیا علیحدگی نہیں ہوئی۔ حیض کے بعد 1960 عیسوی توہر میں تیسری طلاق فوراً علیحدگی ہو جائے گی، لیکن عورت اس کے بعد تین ماہ عدت گزارے گی۔ خلا جس طرح شریعت نے مرد کو ناموافق حالات میں طلاق کا حق دیا، اسی طرح عورت کو نامساعد حالات میں مرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خلا کا حق دیا۔ خلا دینے کے لیے شریعت نے شوہر کو بیوی سے کچھ معاوضہ لینے کی اجازت دی ہے، جو کہ کم و پیش عورت کے حق مہر کے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دیانداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں، لہٰذا مجھے خلا دلا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت میں، کیا تم ثابت کا حق مہر میں دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہے؟ عورت نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ بخاری۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے خلا کا معاملہ طے نہ کر سکے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اور عدالت کو شرعاً اس بات کا پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ عورت کو مرد سے خلا دلا کر آزاد کرا دے۔ یہ بات یاد رہے کہ شرعی معاملات میں کافر حج یا جج یا کافر عدالت کے فیصلے نافذ عمل نہیں ہوگی۔ ایسے ملک یا ایسے علاقے میں جہاں شرعی عدالت موجود نہ ہو، علماء کی جماعت یا عام متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کی پنچایت فیصلہ کر دے تو وہ نافذ العمل ہوگا۔ تاہم مستقبل میں کسی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے غیر مسلم عدالت سے ڈگری حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلے کی عدت ایک ماہ ہے، اس کے بعد عورت جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں پر یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا باقی حصہ اگلے پارٹ میں سنے گا انشاءاللہ۔